رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
برصغیر اور خصوصاً پاکستان میں تشیع کی اجتماعی کوششوں پر ہماری تیسری اور آخری گفتگو آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ میں کل بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ موضوعات کو کافی زیادہ تاکید کے ساتھ دو دن بولتا رہا ہوں، بیان کرتا رہا ہوں، تو میں گزشتہ کا خلاصہ نہیں کروں گا، میں آپ کو اپنے انشاءاللہ موضوع کو آگے سے لے کے بڑھوں گا۔ ہم تاریخی گفتگو کرتے ہوئے، اجتماعی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شہید عارف حسین حسینی کے قیادت کے زمانے تک پہنچ گئے تھے، تو میں انشاءاللہ یہاں سے آغاز کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو میں نے قول معروف قول ہے چھٹے امام سے منسوب ہے، میں نے اس کا بہت ہی اس پورے قول کا ایک مختصر سا جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ وَيَنبَغِي لِمَرْءِ الْمُسْلِمِ، چاہیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو، ہر مسلمان کو چاہیے، فَيَنبَغِي لِمَرْءِ الْمُسْلِمِ، کیا چاہیے، واجب نہیں کہہ رہے، ایک تاکید ہے کہ چاہیے ہر مسلمان کو، کیا چاہیے، فَيَقْرَأَ، کہ وہ پڑھے قرآن، فِي كُلِّ يَوْمٍ، وہ پڑھے قرآن کو ہر دن، خمسین آیات، پچاس آیات، یہ ماہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کم سے کم پچاس آیات روزانہ، اگر انشاءاللہ خدا میں توفیق دے ہم پڑھنے لگیں تو ہم ایک سال میں تین مرتبہ قرآن کو ختم کریں گے، اگر ہم پچاس آیات روز پڑھنے لگیں تو بہت اچھا ہے، واجب نہیں قرار دیا لیکن بڑی تاکید ہے، اگر ہم نہ کر سکیں تو کم سے کم ایک صفحہ روزانہ کی بنیاد پہ صفحے کو تقسیم کر لیں، ہر نماز کے بعد اگر ہم ایک صفحے کو تین حصوں میں تقسیم کر کے بھی پڑھیں تو بھی ایک دن میں انشاءاللہ، اور دو منٹ سے زیادہ، بہت زیادہ تین منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، اگر آپ ترجمہ پڑھیں، اگر آپ عربی کو ساتھ ملا لیں چھ منٹ، یعنی چھ چھ اور چھ، بہر چھٹے امام کا قول انشاءاللہ ہوگی، خدا سے ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں بھی جو ہم بہت سارے کام جو عموماً سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں کر پاتے وہ ہم ماہ رمضان میں کر لیتے ہیں، تو خدا انشاءاللہ ہمارے حوصلے اور عزم اور ارادے کو اتنا مضبوط کرے کہ ہم اپنے امام کی اس گفتگو یا اس موضوع پر بھی عمل کر سکیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ماہ رمضان سے متعلق جو بات تھی اس میں ہم نے کہا، پہلے دن ہم نے اخلاص پر کافی بات کی، دوسرے دن ہم نے صبر اور استقامت پر بات کی، جو رمضان کا روزہ آپ کے اندر وجود میں لاتا ہے۔ تیسرا موضوع جو آج ہے وہ میں مختصر بیان کروں کہ یہ آپ کے اندر صرف حرام سے نہیں، حلال سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، حرام سے بچنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ماہ رمضان آپ کو پریکٹس کرواتا ہے جو حلال ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں، کھانا پینا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کو اس حلال سے بھی بچا لیتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے کہ انسان ہر جگہ پر صحیح ہونے کی بنیاد پر ڈٹ نہیں جاتا، یار میری رائے ٹھیک ہے، میں جو سوچتا ہوں صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے، نہیں، کبھی کبھی آپ کو جو ہے نا وہ اپنی حلال چیزوں سے پیچھے آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو معاشرہ سازی کرنی ہے، اگر آپ کو اجتماع بنانا ہے، اگر آپ کو گروپ بنا کے چلنا ہے، اگر آپ نے کوئی آرگنائزیشن مضبوط چلانی ہے، اگر آپ نے کوئی ادارہ بنانا ہے اور ادارے کو چلانا ہے اور کافی عرصہ چلانا ہے، تو وہاں حرام سے نہیں، وہاں آپ کو حلال سے ہی بچنا چاہیے، وہاں پر اپنی رائٹ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ صحیح سمجھ رہے ہوں اور آپ جو سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہو، لیکن اگر آپ نے اجتماع میں رہنا ہے، دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ کون سمجھتا تھا کیا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جتنی انہوں نے قربانی دی ہے یا آپ کو ہم کو پریکٹس کروائے کہ یہ معاشرہ سادی نہیں ہوتی، تنظیمیں نہیں چل پاتی، ادارے حتی ماتمی انجمنیں جو بھی آپ ہیں، جب تک کہ آپ میں انشاءاللہ حلال کو قربان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نا، اس وقت تک آپ آگے نہیں پہنچ سکتے. بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے، اور اہل بیت کی سیرت واضح اس پر ہمارے لیے اپنی زندگیوں میں مہر لگا چکی ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہی صحیح ہے. اور انشاءاللہ اگر آج تک تشیع بچی ہے اور ہم تک اتنی محفوظ اور بغیر تحریف کے پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے تو یہ اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو بھی صرف جسمانی فکری نہیں بلکہ اپنی رائے کی بھی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو موضوع ہم لے کے چل رہے ہیں اس اعتبار سے بات شروع کرتے ہیں. ہم نے موضوع کو پہنچا دیا کہ جب اس شخصیت کی عمر ہے 36 ایئرز اولڈ، کیا ہوتا ہے 36 سال کا جب ایک انسان کہ جب وہ اپنے بارہ چنار کی اجتماعیت میں بڑا کردار ادا کر رہے تھے، وہاں کی تشہیروں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دے رہے تھے، اس وقت یہاں ایک اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع میں جاولب کا لگایا ہوا بنایا ہوا نظام مصطفی اور شریعت بل اور اسلام حنفی فقہ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اب فقہ حنفی پاکستان کے ہر رہنے والے پر امپلیمنٹ ہوگی، فقہ حنفی کا نفاذ ہوگا، زکوٰۃ اس کے مطابق، عدالتوں کا نظام اس کے مطابق، حتیٰ کہ چاند سورج جو مسائل حج اور جو مسائل عیدوں کے اور جو مسائل ماہ رمضان کے، سب میں فقہ حنفی. اور شریعت جتنی بھی ہوگی اس میں طلاق کے مسائل ہیں اور سفر ہر چیز میں حنفی، اور اس کو مسلط کر دیا، پاس کروا لیا اپنے ڈمی پارلیمنٹ سے. اور پاس ہم نے قیام کیا، کہا کہ نہیں، فقہ جعفریہ والوں کے لیے فقہ جعفریہ. یوں پہلے ڈائریکٹلی ہم نہیں پارلیمنٹ کو گھیرنے پہنچ گئے 1980 میں، بلکہ ہم نے اس سے پہلے تین بڑے مذاکرات کیے ضیاءالحق سے جو 7 مہینے کے اندر رکھے ہیں، 3 سے یا 4 سے 6 مہینے یا 7 مہینے کے درمیان 3 بڑے مذاکرات ہوئے جس میں ہماری طرف سے عالم علماء شخصیات جا رہی ہیں، مفتی جعفر صاحب قیادت کر رہے ہیں، اور وہاں سے بھی ضیاءالحق اپنے نمائندوں کو بھیج رہا ہے جس میں فوجی شامل ہیں، جس میں جج اور کچھ جج شامل ہیں، کچھ اس میں مذہبی نظریاتی کونسل کے لوگ شامل ہیں، اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ایسا وہ مذاکرات جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ پر پہنچ گئے، یعنی بند دروازہ، نتیجہ کوئی نہیں، بند گلی میں پہنچ گئے. جب وہ بند گلی میں پہنچے تو پھر قول دی گئی ہے کہ اگر ایسے حل نہیں ہوتا تو پھر تشریع باہر آتی ہے اور اپنے مسائل کو خود آگے حل کر لے گی. انہیں امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابھی کوئی شیعوں میں سیاسی بہت گہری کوشش نہیں ہوئی بھی ہیں، اجتماعی سطح پہ علاقائی ہوئی بھی ہیں، بارہ چنار میں کوئی مسائل اٹھے تھے، چلے شیعہ وہاں پر جمع ہوئے، کراچی میں مسئلے اٹھے تھے کراچی میں، لیکن آپ کہیں گے وہ پورے پاکستان کی تشریح کو کسی ایک موضوع کے اوپر جمع کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن ہو گیا. مفتی جعفر صاحب نے کہا کہ ہونا ہے، اور الحمدللہ کیونکہ ISO وجود میں آ چکی تھی، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن وجود میں آ چکی تھی، ڈاکٹر عمر نقوی اور ان کے جو ساتھی تھے وہ اس وقت فل ایکشن میں فل فعال تھے، نوجوانوں کا گروپ پورے پاکستان میں الحمدللہ پیغام رسانی ہوئی اور لوگ جمع ہو گئے اور پارلیمنٹ کو ہم نے گھیر لیا اور پھر ایک قربانی دی اور وہ قانون ختم ہو گیا، اور اس کے بعد سے پھر گہری سازش شروع ہو گئی تشیعوں کے خلاف، کیونکہ تو انقلاب آ گیا تھا. ہم نے آپ سے کہا کہ اب ہمیں ایک بہت بڑا ویژن مل گیا، اس سے پہلے ہمارا ویژن چھوٹا سا ہے، ہمارا ہدف ہمارے گولس بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اب ایک ویژن ملا ہے، بڑا ویژن. وہ یہ ہوا کہ بھائی ہمیں تو ایک موقع زمانہ کے لیے مدینہ ایک زمینہ فراہم کرنا ہے، وہاں پہ زمانہ کے لیے ہمیں علاقہ چاہیے، ہمیں وہاں زمانہ کے لیے جگہ چاہیے، ہمیں صرف ایک قانون کے خلاف نہیں لڑنا ہے، ہمیں تو جو بھی غیر اسلامی رسومات یا قانون یا شریعت پاکستان کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی قانون بنے گا ہم اس کے خلاف قیام کریں گے، چاہے وہ آئین کا حصہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عدالتوں کا حصہ کیوں نہ ہو. یہاں سے بات آپ نے یہاں سے اسٹارٹ لیا. 4 سال میں نے بتایا کہ جعفر مفتی جعفر صاحب کیونکہ بہت متحرک شخصیت نہیں تھے، لیکن الحمدللہ پھر بھی جتنا کوشش کر سکتے تھے پورے پاکستان میں گھوم کے انہوں نے تشیع کو اویئر کیا بشعور. تشیع 84 میں میں نے بتایا 83 اینڈ تھا یا 84 کا آغاز تھا, مفتی جعفر صاحب کی رحلت ہو گئی. اس کے بعد پھر ضیاء الحق کو موقع مل گیا, اس نے ایک دمی قیادت کھڑی کر دی جو آپ سب جانتے ہیں حامد حسین موسوی صاحب کے نام سے, میر سید حامد حسین موسوی. وہ شخص برا نہیں ہے, میں آج بھی دلیل قائم اس بات کا کہ وہ انسان برا نہیں ہے. وہ ایک مسجد کا پیش امام تھا, علی مسجد ہے پنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر, وہاں پر وہ پیش امام تھے اور اچھی اور نیک نام شخصیت تھی, برے نہیں تھے. لیکن کیونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, اجتماعی سے کوئی تعلق نہیں تھا, کبھی انہوں نے مسجد سے نکل کے باہر دیکھا نہیں تھا ہوتا کیا ہے, اس لیے ان کو ضیاء الحق نے قائد بنا لیا کہ بہت ہی متقی شخصیت جو ہے نا شیعوں میں قائد ہو جائے گی. لفظ تقویٰ بھی یہ ترجمہ ہوتا تھا اس زمانے میں, تقوی کا ترجمہ کیا ہے, جو کسی بھی کام سے کوئی تعلق نہیں لے رکھتے. مولانا صاحب بہت ہی باتقوا ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد سے باہر ہی نہیں آتے, مسجد کے اندر ہی رہتے, عبادات کرتے رہتے, یہ تقوا والے ہوتے ہیں. یہ پہلے تقوا کی تعریف تھی ہمارے یہاں. تو بہت ہی متقی شخصیت کو ضیاء الحق نے اپنے طور پہ جو ہے وہ ایک قائد بنا لیا. اب یہاں پر کیونکہ ہم تو سوگ میں تھے, اندازہ بھی نہیں تھا, اور پھر ہم سب علماء اس زمانے کے جو بزرگان تھے ہمارے, وہ سب نگاہیں رکھے ہوئے تھے صفدر حسین نجفی صاحب پہ کہ وہ سوچیں گے کیا ہونا ہے. صفدر نجفی صاحب مرحوم نہیں تھے, زندہ تھے, وہ سوچیں گے کیا ہونا ہے. اور جو بڑے بڑے میں نے نام لیے آپ کے سامنے, وہ سب پلان کریں گے. باہر مجبوراً پھر بہت جلدی میں اسی بکھر میں کہ جہاں 1979 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ وزارت حسین نقوی ایک شخصیت تھی, ابھی انتقال ہو گیا ان کا, انہوں نے پھر تشیع کو جمع کر لیا. وکیل تھے, ایڈوکیٹ تھے وزارت حسین نقوی بکھر میں, انہوں نے پھر جمع کر لیا تشیع کو. سارے علماء آ گئے, پورے پاکستان سے نمائندگی آ گئی, اور اس میں پھر رجب علی صاحب نے اپنی جگہ پہ عارف حسین حسینی کو بھیجا, اور وہاں پر بات شروع ہو گئی کہ اب کون شیعوں کا قائد بنے گا. بات ہوتے 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 جو ہے وہ سب تو مفتی سب دیکھ رہے تھے انہیں صدر حسین نجفی صاحب کی طرف کہ آپ ہی بنیں گے, سب سے عالم, سب سے متحرک شخصیت آپ ہیں. اور انہوں نے کہا بھائی قیادت کے لیے صرف علم یا صرف اجتماعی کام ضروری نہیں ہے, بلکہ ایک متحرک, ایک سیاسی شخصیت, نوجوان مقبول, ایکٹر, یعنی کئی صفات چاہیے اس میں کہ جو بندہ تشیع کو قائد بن رہا ہے. اب خصوصاً امام خمینی انقلاب آ چکا ہے, پتہ چل گیا تھا قیادت میں کس خصوصیات ہونی چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں, میں نہیں اور یہ عارف حسین حسینی. اب سب نے پہلی مرتبہ, اکثر علماء جو بیٹھے تھے اس میں پہلی مرتبہ نام سنا تھا عارف حسین حسینی کون ہے, کہا کہ یہ پارچنار کے اور یہ شیخ رجب علی صاحب کے نمائندے ہیں. یہاں پر بڑی اہم بات ہے, دیکھیے تشیعوں میں اس زمانے میں قیادت کی لالچ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, منصب کی خواہش سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اس وقت ذہنوں میں یہ تھا کہ بھائی جو قابلیت رکھتا اس کو آگے آنا چاہیے. اتنی بڑی شخصیت ہے اور وہ اپنے جونیئر, بہت جونیئر کو کہہ رہی ہے کہ ان کو آنا چاہیے, یہ بہت بڑی بات تھی, اور کسی نے مخالفت بھی نہیں کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہمارے کفایت نقوی صاحب بھی موجود ہیں جو ملتان سے ہیں, جو مفتی بھی مشہور ہیں یعنی مجتہد کی صدر کے, اور قاضی بھی ہیں وہ موجود ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری شخصیات موجود ہیں جو اسی عمر کی ہوں گی. لیکن کہیں کسی نے کچھ نہیں کہا, سب نے کہا کہ صفدر صاحب, جب صفدر صاحب نے کہا کہ بھائی میں نہیں بلکہ جو صفات کسی قیادت کو ہونی چاہیے وہ یہ عارف حسین حسینی. اب جب شہید کی طرف آئے تو شہید نے تو رونا پٹنا شروع کر دیا, انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, 38 اس وقت 38 سال عمر ہے, رونا پٹنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا نہ مجھے اردو زبان آتی ہے, نہ میں نے پاکستان دیکھا ہے, مجھے تو پارچنار اور پشاور کا رستہ معلوم ہے بس. آپ یہ کیا کر رہے ہیں, فارسی میں وہ بات کر رہے ہیں, آپ یہ غلط کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ یہ. انہوں نے کہا بھائی قیادت کے لیے زبان کا, زبان دوسرے تیسرے مرحلے میں ہوتی ہے, متحرک ہونا, تقویٰ ہونا, شجاعت ہونا, قربانی دینا اور اظہار کا مادہ ہونا, عالم ہونا, بھائی یہ صفات دیکھی جاتی ہیں, یہ زبان. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں قبول کرتا, دونوں بٹنا شروع ہو گئے. لیکن باہر وہاں پر سب نے مل کے جانا, وہ ان پر ہی ذمہ داری ڈال دی. شہید حسینی نے جب قیادت ان سب کے پریشر کے بعد لی, پہلی تقریر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آپ کو کہیں وہ پہلا خطاب مل جائے کہ جو انشاءاللہ موجود ہے, سفیر نور کتاب کا نام ہے, کہ جہاں پر شہید کی سوانح حیات ساری کی ساری الحمدللہ کوشش کی ہے کہ جمع ہو جائے بھائی, کہ وہ شہید کا شاید 10-15% بھی نہیں ہے جو اس کتاب میں ہے. ابھی وہ شخصیت چھپی ہوئی ہے, اس پر جس طرح کام ہونا چاہیے تھا. پاکستان کا ایک بہت بڑا موضوع ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیات کی حفاظت نہیں کرتے, نہ ان کی زندگیوں میں، نہ ان کی زندگی کے بعد، نہ ان کے رہتے ہوئے، نہ ان کے جانے کے بعد، ہم اپنی شخصیات کی حفاظت نہیں کرتے. ہمارے پاس کوئی بھی، ان کے یہاں ایران کو دیکھیں، لبنان کو دیکھیں، اب وہ ایک چھوٹا سا شہید ہوگا، شہید سہمی دے، یا چلے جوانوں میں شہید ہوا محسن، محسن اچھا جی، اب اس کے اوپر بھی آپ کو اگر مبالغہ نہ ہو دسیوں کتابیں لکھی گئی، اس ایک جوان کے اوپر دسیوں کتابیں موجود ہیں. اس کے دوستوں نے لکھی الگ کتاب ہے، اس کے گھر والوں نے لکھی وہ الگ کتاب ہے، جو محل جنگ میں تھوڑا سا رہا وہ الگ کتاب ہے، جس علاقے میں خدمات کرتا تھا الگ کتاب ہے، جن علماء کے ساتھ زندگی وہ الگ کتاب. عجیب ہے، لوگوں نے اتنا اس کے بارے میں بیان کیا، سب کتابوں میں آتا تھا، دسیوں کتابیں بن گئی، ایک شخصیت کے اوپر چھوٹا سا انسان ہے. اور ہمارے یہاں شہید حسینی کی بات ہو رہی ہے اور دو سے تین کتابیں بس، اور پہلی کتاب منبع ہے، بقیہ ساری کتابوں سے نکال کے خلاصہ بنا بنا کے، نہ ہی کوئی نئی چیز، ڈاکومنٹری ایک آدھ دو بس، بہت ہی مختصر سی فکری ڈاکومنٹری آئی نہیں. یعنی ہم نے شخصیات پہ کام نہیں کیا، جبکہ امام خمینی کیا فرماتے ہیں شہادت کے بعد، کہتے ہیں بھائی صلی اللہ کے بندے کے افکار کو زندہ رکھو. یعنی اتنی بڑی مہر لگائی امام خمینی نے کہ ان کے افکار کو زندہ رکھو، یعنی مرادی کی شخصیت کو زندہ رکھو، لیکن ہم نے اس شخصیت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی جو کرنا چاہیے، جو حق ادا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، نہ ہم ان کی زندگی میں حفاظت کر پائے، نہ ان کے جانے کے بعد. یہ بہت بڑا المیہ ہے. بہر کام، یہ کام جو ہے نا، یہ جوانوں کو ہی کرنا ہے، یعنی یہ آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے، اور آپ اگر بزرگان کو سوچ رہے ہیں کریں گے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ کام جوانوں کو کرنا ہے، ٹائم نکالیں، اسکرپٹ لکھیں، باقاعدہ جائیں. ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے شاید، وہ سینکڑوں لوگ زندہ ہیں جنہوں نے شہید کو خود دیکھا ہے، اور ہر شہر میں زندہ ہیں، ہر علاقے میں زندہ ہیں. ڈاکومنٹری بنانی ہے نا، جائیں جا کے شہید کو ان لوگوں کے دلوں سے نکال لیں، شہید کو جا کے ان کے دماغ میں جو موجود ہے نکال لیں، ان کو جو واقعات یاد ہیں وہ نکال لیں ان کے دلوں سے، اور اس کے بعد کتابوں کی صورت میں یا خود ڈاکومنٹری ان کی اپنی گفتگو کی صورت میں اس کو جمع کریں. بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے جو ہونا چاہیے. شہید حسینی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن مجبوراً جب آ گئی تو پہلا جو خطاب ہے اس میں جملہ موجود ہے جو تقریباً نہج البلاغہ کا وہ پہلا خطبہ، وہ خطبہ بھی بنتا ہے کہ جو مولا کائنات نے خلافت دینے کے بعد تقریباً اس کا خلاصہ ہی ہے شہید کی گفتگو. شہید نے کہا دیکھیں میں نے آپ سے کہا مجھے مت دیں، لیکن اگر آپ نے دے دی ہے تو میں نے تو پھر اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں لے کے آگے بڑھنا ہے، کون ساتھ دے گا میرا؟ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے مذاق ہو رہا ہے، شیعہ قیادت انقلاب کے بعد، جبکہ آپ کو امام خمینی کا اور خامنے کا نمائندہ دیکھا جاتا ہو، جبکہ آپ کو عارف حسینی کا نمائندہ، جبکہ آپ کو عباس نصفی اور سید حسن نصر اللہ کی، جیسے لبنان میں ایسے پاکستان میں، یعنی قیادت کوئی آسان کام نہیں ہے، شیعہ قیادت کرنے کوئی آسان کام نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میں تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے آ گیا، کون میرا ساتھ دے گا؟ سب نے کہا ہم دیں گے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ کیا ہے، مسئلہ بڑے دے دیں گے ساتھ، کبھی دورے کریں گے، ساتھ چلے جائیں گے. شہید نے چار سال میں شیعہ قوم کا چہرہ ہی بدل دیا، چہرہ ہی بدل دیا. آپ کا اس سے پہلے کا چہرہ، زیادہ تر ہمارا جو چہرہ ہے وہ ماتمی ہے، جلوس ہیں، عزاداری کی محفلیں، یہ ہمارا چہرہ. تبلیغی نظام، سوالی سیاسی نظام، تبلیغی سیاسی علمی کوششیں، یہ تو تھا ہی نہیں. ہم بالکل ایک سمپل زندگی گزارنے والے لوگ تھے. ہم نے کہا کہ چھوٹا چھوٹا موضوع آتا تھا بھائی کورس میں، ہماری اصلاح، ہماری رائے کی ضرورت ہے، کورس میں ہمارا ایسا ہونا چاہیے، دینی اس میں ہمارے، یعنی ہم بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی حکومتی جو بھی اس زمانے کی کوششیں تھیں اس میں اصلاح کی بات کرتے تھے. انقلاب ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پریکٹس ہی نہیں تھی. اب جب شہید حسینی آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی ہتھیلی پر اپنی جان کو رکھا ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ سب نے کہا ہم لبیک دیں گے، لیکن کیا دے پائیں گے، دے سکے؟ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ پھر مساق خون نامی کتاب بھی دیکھیے گا. مساق خون میں وہ امپورٹنٹ تین تمہارے موجود ہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ تین جگہیں موجود ہیں کہ جہاں پہ شہید نے کہا بھائی میں دیتا ہوں استعفا، میں اس قیادت کو چھوڑتا ہوں. آپ لوگ نہ صرف صاف نہیں دے پا رہے جو کرنا چاہتا ہوں، کرنے بھی نہیں دینا چاہ رہے، یعنی خود ان کی کوششوں میں باہر سے زیادہ اندرونی رکاوٹیں آئی ہیں. لیکن اس کو آپ مثال خون کے اندر سے ہی پڑھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. اچھا یوں نہیں ہے، یعنی ہم یوں نہیں کہنا چاہ رہے، کسی طرف الزام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شہید کی فکر کے مطابق قوم کی تیاری نہیں تھی. آپ اس کو زیادہ آسان الفاظ میں اس طرح سمجھیں، نہیں ہم کہیں گے کوئی منافق ہو گیا تھا، کوئی مخالف ہو گیا تھا، کسی نے پیسے لے لیے تھے، کوئی بک گیا تھا، شہید کو کام نہیں. نہیں یہ والی باتیں نہیں ہیں، پتہ اس زمانے میں ایسا نہیں. اس زمانے میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے بندے کی فکری نظریاتی جو اپروچ ہے اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں. اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے، یعنی ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ، وہ خمینی کا فالوور ہے. اس انقلاب کو جو عالم انقلاب کے لیے خمینی پہنچنے کی کوشش تھی، وہ اس کو جاری رکھنے والی شخصیت ہے. وہ ان کے نظریات کا یہاں پر جو ہے وہ پرچار کرنا چاہتا ہے، ان کے افکار کو لے کر کے پڑھنا چاہتا ہے. آپ مثال خون ایک کتاب ہے، لیکن آپ کو موقع ملے تو انشاءاللہ آپ گفتار صدق کو بھی پڑھیں، آداب کارما کو بھی پڑھیں. یہ شہید پر، یعنی شہید کے تقاریر پر جو مشتمل کتابیں، ان کا میں نام لے رہا ہوں، کیا آپ ان کو ضرور پڑھیں. اسی طرح سے اسلوب سیاست ہے، آپ ان موضوعات کو ضرور پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں، فی زمانہ اس وقت جو تشیعوں کے درمیان موضوعات انحرافی اٹھے ہوئے ہیں نا، بہت سارے موضوعات انحرافی اٹھے ہوئے جو ہماری فکر سے کھیل رہے ہیں، جوان کی فکر سے کھیل رہے ہیں، جب تک آپ اس کو شہید حسینی کے افکار کے یعنی انشاءاللہ ذریعے سے نہیں سمجھیں گے اور پرکھیں گے. کیونکہ شہید نے جو کیا اس پر خمینی پوچھکر نے مہر لگا دی کہ آپ ان کے افکار کو زندہ رکھیں. اب جب وہ مہر لگی ہوئی ہے نا، تو ہمیں اصل میں تو ان کے افکار کو زندہ، پاکستان میں اجتماعی کوششیں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی کہ جب تک فکر عارف حسین اور حسین میں شامل نہ ہو. یہ کوئی، یعنی یہ والی بات سمجھنے کے لیے، میں نے جیسے کل بھی کہا تھا ایک موضوع پہ، کہ سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں چاہیے. یہ دو اور دو چار والی بات ہے. جس اللہ کے بندے نے دین کو اچھی طرح سمجھا تھا، دین کو، جس اللہ کے بندے نے دین کا موجودہ چہرہ جس کو ہمیں خمینی پوزیشن نے سمجھایا اس کو اچھی طرح سمجھا تھا، جس نے اجتماعی کوششوں کو ایران اور لبنان میں دیکھنے کے بعد پاکستان کے لیے پورا پروگرام بنایا تھا، اور اس کے بعد اسی راستے میں چار سال کوششیں کی تھیں، اور چار سال اتنی اعلیٰ جدوجہد کی ہے، جدوجہد کی آپ عروج دیکھیے کہ خود امریکہ کہتا ہے کہ وہ عارف حسینی کو نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کسی عام کرائے کے قاتل کو نہیں، وہ بھی ڈائریکٹ ضیاء الحق کو کہتا ہے کہ حسین عارف حسینی کو نہیں ہونا چاہیے. ضیاء الحق بھی کسی عام آدمی سے نہیں، وہ بھی علاقے کے گورنر کو یا اپنے جو اس کا حفاظت سیکورٹی کا چارج ہے اس کو کہتا ہے کہ بھائی عارف حسینی کو نہیں ہونا چاہیے. وہ پھر ایسا ایسا چند نیچے فوجیوں کہتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ ڈھونڈ کے لاتے جا کے پشاور سے کچھ لوگ، یعنی وہ پوری چین کیوں پکڑی گئی تو آپ کو پتا چل گیا کہ امریکہ سے آئے تھے اور آ کے انہوں نے کہا کہ عارف حسینی میں نہیں چاہیے. چار سال میں اس طرح سے اس سبھی خمینی کے فالوور نے، اس خمینی کے حقیقی فرزند نے اس طرح سے تشیعوں کو، اور وہ چہرہ جو آپ نے شاید آپ نے کسی نے بھی نہیں دیکھا، وہ چار سال آپ نے سے کسی نے بھی نہیں دیکھے، ایسا لگتا تھا جہاں بھی شہید حسینی جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ علاقہ پورا شیعہ ہے. یعنی وہ گاؤں جہاں جا رہے ہیں، وہ شہر جہاں جا رہے ہیں، وہ قصبہ جہاں جا رہے ہیں، کراچی اگر آ رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ پورا کراچی شیعہ ہے. یعنی استقبال کوئی معمولی استقبال نہیں ہے، پتا نہیں کہاں کہاں سے اوڑ جاتے تھے لوگ. بھائی کہ میں نے جیسے کہا کہ فکری طور پہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، تو یہ مالتوی دستے یا بیچاری مسجد کے ٹرسٹ اور اس طرح کے چند لوگ جو خطیب تھے اور سمجھتے تھے کہ اصل میں تو ان کی پاکستان میں قیادت ہے، تو وہ اس لیے ساتھ نہیں دیتے تھے، تو وہ سب دروازے بند کر رہے ہیں، وہ سب رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اور ادھر جو میں نے کہا شہید کے مقابلے میں ڈمی قیادت کو ضیاء الحق وجود میں لایا تھا، وہ سب یہ کوشش کرتے رہے کتنے سے اللہ کے بندے کو روکیں. اور یہ کہتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں میرے دو سال یا شاید دو سال اور کچھ مہینے مجھے صرف یہ جو داخلی میرے مسائل تھے ان کو نمٹاتے ہوئے گزر گئے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا تشہیروں کے لیے، میں کیا کروں تشہیروں کے لیے، مجھے داخلی مسائل مشکلات سے نکالے آپ کیا میں تشہیر میں کچھ کر سکوں. آپ نکال لیں نکلنے نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے مسائل جنہوں کو شہر کے مساغے رکھتے ہوئے. آخری کی ڈھائی ڈیڑھ سال جدوجہد ہے، آخری کی ڈیڑھ سال جو اتنی تیز ہے، یعنی ضیاء الحق کہتا ہے ریفرنڈم ہونا ہے، ہماری قیادت کہتی ہے ریفرنڈم اگر ہوگا بھی تو ہم ووٹ بھی ڈل لے دیں گے، اور اگر ووٹ بھی ڈل لیں تو ہم ثابت کریں گے کہ تم نے ریفرنڈم دینا ڈمی کروایا. اور وہ شہید حسینی کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں جدید وہ کامیاب ہو جاتی ہے، کہ جس کے بعد پھر ساری سیاسی پارٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ تحریک انصاف سرفراز جعفری اگر الیکشن میں آ رہی ہے، سیاست میں آ رہی ہے، تو پھر یہ ہمارے ساتھ الائنس بنائیں گے. بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی اجتماعی کوششیں الحمدللہ اس سطح کی ہیں کہ آپ کی قیادت کے ساتھ بیٹھنا ساری سیاسی پارٹی کے سربراہان اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ فقہ جعفری ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ فکری اعتبار سے بہت مضبوط ہیں۔ آپ نے جو بنیاد پاکستان میں رکھی ہے سیاست کے اندر، جو نعرہ آپ نے متعارف کروایا، آپ نے کہا کہ دیانت اہل سیاست ہے اور سیاست اہل دیانت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جملہ ٹھیک ہے، یہ آیت اللہ مدرس کا ہے جو امام خمینی سے پہلے اجتماعی کوششیں کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر، شاہ کی پارلیمنٹ کے اندر تھے اور پھر شہادت ملی ان کو، یہ ان کا جملہ ہے کہ دیانت ماں عین سیاست ماں است، سیاست ماں عین دیانت ماں است۔ ہم نے اس کو ترجمہ کیا یہاں پر کہ ہماری دین ہمارا سیاست ہے، یعنی ہمارا دین ہی ہماری سیاست ہے اور ہماری سیاست ہی ہمارا دین ہے۔ دوسرے لفظوں میں دین سیاست سے جدا نہیں ہے اور سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے کی ہے پاکستان والی مرتبہ، بلو سے پہلے کون سوچتا تھا کہ اسلامی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دینی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ امریکہ اور انگریز الگ کر چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ علم کا دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہہ چکا ہے سیاست کا اور دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہر چیز میں لبرلزم لا چکا ہے، سیکولرزم لا چکا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر نعرہ لگ رہا ہے کہ ہماری جو ہے سیاست ہماری دیانت اور ہماری دیانت ہماری سیاست ہے۔ وہ سمجھے یہ بھی چلو، جیسے بہت سارے مفتی اس سے پہلے اٹھے ہیں، جیسے وہ مودودی اور ان کے فالوورز بھی تھے، جیسے جماعت اسلامی اور افغان، ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہو، لیکن جب انہوں نے ان کے اقدامات دیکھے، سیاسی پارٹی سے ملاقاتیں دیکھی، اس کے بعد ان کا نفوذ دیکھا، ان کے اثرات دیکھے، انہوں نے کہا بھائی یہ شخصیت جو ہے نا یہ ڈمی نہیں ہے، یہ شخصیت کھوکھلی نہیں ہے۔ تشریح کو اگر انشاءاللہ قیادت ایسی کہ جو پورا انشاءاللہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رہبر معظم، اس کے بعد جو ہماری اور قیادتیں گزری، پھر جو تجربات آپ کے پاس تھے، میں نے بتایا کہ لبنان، ایران اور عراق کی پوری ایک سیاسی بیک گراؤنڈ، اس کے بعد پھر پاکستان کی سیاست میں عملی قدم پارک چنار میں رکھا ہوا، یعنی ایسی شخصیت آئی تھی کہ جو جو اس کا ظاہر ہے وہ اس کا باطن ہے، جو اس کا باطن ہے وہ اس کا ظاہر ہے۔ یعنی اس طرح کے جو جوان ہیں نا، اس طرح کے جو علماء ہیں نا، اس طرح کی جو قیادت ہیں نا، اصل میں وہ اس پاکستان میں کچھ کر سکتی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میرا قول کچھ اور، میرا فعل کچھ اور، میرا عمل کچھ اور ہے، لیکن میں باتیں کچھ اور کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو یہ ویسے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسے دو چہرے کو رکھے ہوئے ہیں، یہ جو دو چہرے ہوتے ہیں نا اس کو ہم عام زبان میں نفاق کہتے ہیں، یہ دو چہرے نہیں ہیں، ہمارے تو چار چار چہرے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، آپ کی آئی ڈیز بنی ہوئی ہوں گی، آپ نے بنائی بھی ہوں گی، اگر آپ اپنے چہرے کو لگاتے ہیں نا اپنی آئی ڈیز کے اوپر، تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں جو آپ ہیں وہ نہ لگائیں، بلکہ جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ لگائیں، یعنی اپنے آپ کو میک اپ کرتے ہوں گے، خوبصورت کرتے ہوں گے، ٹچ دیتے ہوں گے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اندھیرا ہے، روشنی ہے، سایہ ہے، آؤٹ لک ادھر ٹھک سے ہوتے ہیں، جو آپ نہیں ہیں، لیکن آپ چاہ رہے ہیں آئی ڈی ویسے اس کی لگی ہوئی، لوگ دیکھتے ہی پہلے کہیں گے یار بڑا خوبصورت بندہ ہے، یا پھر ہیں تو آپ خدا نہ خاصہ لال دے تو بلی سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ نے سپرمین لکھا ہوا اپنے ساتھ، شیر لکھا ہوا اپنے ساتھ۔ یہ ہم لوگ عادت ہو گئی ہے، اپنی عام زندگیوں میں دو آئی ڈی کے ساتھ ہم گھوم رہے ہیں، اپنی ہم نے دو آئی ڈیز، تین آئی ڈیز، چار آئی ڈیز، اپنی عام سی بات ہے۔ کالج میں کچھ اور چہرہ ہے، یونیورسٹی کالج کے اندر، معاشرے میں، علاقے میں کچھ اور چہرہ ہے، گھر میں میرا کچھ اور چہرہ ہے، مذہبی لوگوں میں میرا کچھ اور چہرہ ہے، ہم ویسے ہی چار چار، چھ چھ اور پانچ پانچ آئی ڈیز کے ساتھ گھوم رہے ہیں، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ شہید حسینی، ڈاکٹر مغل نقوی، یہ جو گھر میں ہیں، یہ جو باہر ہیں، یہ جو آپ کی محفل میں ہیں، یہ اپنے ڈاکٹروں کی محفل میں ہیں، یہ علماء کی محفل میں، یہ گھر کی محفل میں، یہ سب ایک ہی، یہ ایک ہی چہرہ ہے۔ یہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، بہت کام کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ شہید حسینی نے ہمارے لیے معیار بہت ہی بڑھا دیا، بلکہ شہید نے نہیں، یہ معیار ہمارے لیے امام خمینی نے بڑھا دیا۔ اب امام خمینی اتنا اوپر معیار دیے نے عالم دین کا بھی، کہ اب ہمیں سینکڑوں علماء بھی آئے نا تو بھی ہم خمینی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نہ ملے تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہم عالم حسینی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نہ ملے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال دونوں طرف سے کام ہونا ہوگا، ہمیں بھی شاید اپنے معیار اب ہمیں جو ہے وہ ادھر دیکھنا ہوگا کہ جو حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں، زمینی واقعات ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہم اس لیے تیار ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارے خاندان کی پرورش، ہماری فیملی کی پرورش ہماری اس طرح ہوئی بھی نہیں تھی، ہمیں بچپن سے جو ہے وہ اس طرح کا اخلاص، اس طرح کی شجاعت، یعنی ہم میں وہ چیزیں شروع سے ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. یہ تو معجزہ ہے کہ بھی اگر کہیں کوئی انقلابی شخصیت آ جاتی ہے, یہ چیز ہم نے پلاننگ نہیں ہے, یعنی قومی پلاننگ نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بس آپ سمجھے معجزتاً ہو رہا, معجزتاً یعنی کچھ لوگوں کی نیکیاں ہیں یا کچھ لوگوں کا مقدس سکون ہے جو کام آ رہا ہے اور ابھی بھی شخصیات وجود میں آ جاتی ہیں. وہ جو ایک ہمیں پلاننگ ہونی چاہیے نا, اس طرح سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے, اس طرح سے ہم نے کوشش ہی نہیں کی آج تک. اور وہ کام بار جہاں تک انہوں نے جو عروج تشریحوں کو دیا تھا اس کے بعد سے پھر جو بھی مسائل ہوئے یعنی ان پر جانے کی ضرورت ہے نہیں, لیکن ان کے بعد جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ ابھی دوبارہ سے انشاءاللہ یعنی اسی فکر کے مطابق جو شخصیات اور وجود میں آنا مایوسی نہیں ہے, خدا کا شکر ہے کام بڑھا ہے, کام بہت اچھا ہو رہا ہے. اب علاقائی سطح پہ شخصیات دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ جو الحمدللہ کسی حد تک اپنے علاقے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں, یعنی سب کو جمع کریں تو کوئی اجتماعی کوشش جو ہے وہ اگر جمع ہو جائیں سب تو کوئی اجتماعی کوشش ایسی کہ جو انشاءاللہ نتیجہ دے گی نظر آتا ہے. لیکن ایک ہی ذات کے اندر ساری چیزیں وہ ایسا ہو گیا کہ معیار بہت بلند ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو حاصل نہیں کر پا رہے. فی الحال میں بات کو یہاں پہ روکتا ہوں, اس کے بعد کچھ سوالات کے ذریعے سے آپ کی انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. دور پڑے محمد والے انسان تھا, لیکن جب زندہ ہوتا اس کے ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور پھر اچھا انسان تھا کہ رک جاتے ہیں, اب اس کو آگے بڑھانا ہے اس کی تحریک کو، اس کے کاموں کو، اس میں ہم خود کمزور ہیں. قومی یہ قومی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم اس فیلڈ میں کمزور ہیں. اس میں اگر ہم انشاءاللہ تھوڑی جلد کوشش کریں بڑھ سکتے ہیں آگے، ہمیں بڑھنا چاہیے. ہٹلر کو جو ہے وہ نازیوں میں یعنی دوسروں میں اس کا ایک انتہا پسند گروپ ہے وہاں پر کہ جو اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ وہ بڑا لیڈر تھا ان کا، قوم پرست ہے وہ طبقہ کے جو ان کو ابھی بھی ہٹلر کو بڑا لیڈر سمجھتا اپنا. ولہ دنیا میں ہٹلر کو برے انسان کے حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. اور ترقی جو آپ کو لگتی ہے جرمنی نے کیا، یہ جرمنی کی ترقی جو اس کی ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، یہ ترقی ہٹلر کے بعد کی ترقی ہے. یعنی کل کے جب جرمن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ان کا جو مغربی علاقہ ہے وہ بہت ترقی کرتا ہے، جو مشرقی علاقہ ہے وہ ترقی نہیں کرتا ہے. وہ تو پھر جب یہ دیواریں برلن گرتی ہے اور وہ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر ترقی آپ دونوں دونوں نظر آنے لگتی ہے. لیکن اس کی ساری ترقی جو ہٹلر کے جانے کے بعد ہوئی ہے جو بھی اس ملک کے اندر. اسی لیے میں نے آپ کو کل بھی چاہیے یہاں اشارہ دیا تھا کہ جب ہمیں کہا گیا کہ عراق پر جو ہے نا وہ ہم حملہ کر کے صدام کو جو ڈکٹیٹر ہے ہٹلر ہے ہٹلر کی طرح ختم کریں گے، تو پوچھا بھائی کرے ہو کیا، عراق کا ہونا کیا؟ کہا عراق پھر جرمنی بن جائے گا. یعنی جیسے ہم ہٹلر کو ختم یعنی صدام کو ختم کریں گے عراق جرمنی بن جائے گا اور افغانستان جو ہے جاپان بن جائے گا، کیونکہ وہاں پر بھی ہم جو ہے وہ جاپان والی ترقی لے کر آئیں گے جب امریکہ وہاں پر آئے گا، اور یہاں پر جب امریکہ آئے گا تو یہ پھر جرمنی بن جائے گا. تو یہاں کی قوموں میں ہٹلر کو ابھی اگر کوئی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ ایک انتہائی قوم پرست طبقہ ہے کہ جو کسی کو بھی اپنے علاوہ انسان ہی نہیں سمجھتا. نازی کہتے ہیں ان کو کہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہٹلر جیسا دوبارہ سے دور آ جائے اور ڈکٹیٹر ہمیں ایسا مل جائے اور ہم پھر جو ہے وہ دنیا سے جنگ لڑیں اور پھر پوری دنیا کی قوموں ختم کر کے اور اس پر قبضہ کر لیں. تو ایسا طبقہ موجود ہے جو آئے دن حملہ بھی کرتا رہتا ہے، کبھی مسلمانوں پہ کرتا ہے، کبھی دوسری قوموں پہ کرتا ہے، اور ابھی بھی وہ جرمنی میں موجود ہے.
شہید کی شادی کو 1988 کافی عرصہ ہو گیا، 25-30 سال ہو گئے. اب یہ آپ نے شہادت تک بات کری، اس کے بعد کیا ہے آج آج کا جو دور ہے اس میں شہید کے جو جانشین ہیں وہ آپ نے آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے لاہور میں ہے ادھر ادھر آس پاس، تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ اتنی زیادہ اس کے اندر ہمارے اندر تشیع میں بٹوارہ ہو گیا ہے شہادت کے بعد سے لے کر اب تک ہم دوبارہ سمیٹ نہیں پا رہے. اب مطلب کہ آپ نے ماضی بتا دیا، حال تو بتائیں اور مستقبل کے بارے میں تو اس کو کرنے کر سکتے ہیں.
سوال آپ نے سبھی نے سن لیا کہ ایک زمانہ ہے ان کی شہادت کے بعد سے لے کر اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2001-2002 تک کی ایک زمانہ ایک دور یہ گزرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا زمانہ جو 20 سالہ، اس میں جو ایجنسیوں نے پھر ہمارے خلاف کام شروع کیا نا، جو اداروں نے آپ کے خلاف کام شروع کیا، کیونکہ وہ شہید کی فکر کے مطابق اب کسی شخصیت کو، کسی تنظیم کو، کسی ادارے کو، امام خمینی کی فکر کے مطابق کوئی شخصیت، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم اور مقبولیت بھی اتنی لے لے، صلاحیت بھی اتنی ہو، یہ انہوں نے طے کر لیا کہ اس کو پنکھنے نہیں دیں گے. یہ تو عالم ہیں، عالم کے علاوہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی وہ ان کے بعد ڈاکٹر مدلی کی شہادت ہو جاتی ہے 95 کی بات ہے، اور اس کے بعد سے تسلسل ہے شہادتوں کا. آپ نے دیکھ لیا پاکستان کے اندر ایک محتاط انداز کے مطابق 6000 آپ کے شہدا ہیں. 6000 شہدا میں بہت زیادہ شہید، بہت سے ایسے بڑے شہید ہیں، وہ ہیں کہ جو علاقائی اجتماعی شخصیت تھے، اگر آپ ان کو قومی سطح کی شخصیت نہ بھی کہیں تو وہ علاقائی سطح پہ عظیم کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اپنے علاقے کے اعتبار سے بڑا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان سب کو شہید کرتے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے بعد جو آپ کے درمیان ایجنسیوں کا رول ہے نا وہ اتنا خطرناک ہے کہ انہوں نے پھر کسی بھی انسان کو بھی جو اس فکر کے مطابق آگے بڑھ رہا ہو، چاہے وہ علاقائی سطح کی قیادت کیوں نہ ہو، انہوں نے ان کا یا فزیکلی انہیں شہید کر دیا یا پھر ان کے افکار میں، ان کے ساتھیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ فکر اس طرح سے باقی نہ رہ سکی. اس میں میں نے بتایا کہ زیادہ کردار جو اداروں کا ہے، ہم نے اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کا دور جو ہے وہ اس طرح گزارا. پھر یہ جو آپ نے بات کی اگلی کہ وہاں پر بہت سارے لوگ پھر دعوے دار تو وجود میں آ گئے، کہ ہم بھی شہیدی کام پاک لے کے پڑھ رہے ہیں، دوسرے عالم ہم بھی شہیدی کام پاک لے کے، اور کسی کا ہم بھی شہید کو لے کے پڑھ رہے ہیں شہیدی کام. یہ ہم سب دیکھ تو رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کیسا ہو رہا ہے، لیکن وہ والا اطمینان نہیں حاصل ہو پا رہا. اچھا وہ والا اطمینان اس لیے، یعنی اب یہ کوئی تقلیدی موضوع تو ہے نہیں کہ میں بس تقلید کرتا ہوں اس موضوع کے اندر، بس جیسا پہلا تھا ویسے ہی دوسرا ہے بس، اور کوئی بات نہیں ہوتی. یہ والا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے جب ہم قوم کی تعمیر و ترقی اور اس کی اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخصیت ہے نا اس کا اثر خود بخود لوگوں کے دلوں پر نظر آنا چاہیے، لوگوں کی زندگیوں کو اس کے اثرات کو نظر آنا چاہیے، جیسا کہ پہلے کی خیالوں میں تھا. تو یعنی جب تک ہم، اب یہ معجزہ ہونا ہے، یعنی خدا انشاءاللہ ایک نظریہ ہے آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، یعنی جب کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ علاقوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارش ہو تو کہتے ہیں بارش ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس علاقے کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. جتنے زیادہ درخت لگائیں گے نا اتنا وہ بادلوں کو کھینچتے ہیں. اچھا اگر ریگستانی علاقوں میں، تو کبھی ریگستانی علاقوں میں کبھی بھی بارشیں، آپ کو پتہ ہی ہے ریگستانی علاقوں میں زیادہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں. بارش زیادہ وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے سے ہریالی ہوتی ہے، یعنی مرادی کشمیر ہے، اسلام آباد ہے، جہاں پر آپ وہیں دیکھیں گے بارش بھی زیادہ ہو رہی ہے. لیکن وہ علاقے کے جہاں ہریالی نہیں ہوتی، تو کہتے ہی ہیں کہ اگر آپ کو بادلوں کو کھینچنا ہے، اگر آپ کو وہ بادل کے جو واقعی اللہ کی رحمت کو برساتے ہیں، اگر آپ نے اس کو کھینچنا ہے تو آپ کو ہریالی زیادہ کرنی پڑے گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اسی کو میں کہتا ہوں یہاں پر ذرا دیکھیے گا، ہمیں جو پہلی بہت ہی بابرکت بادل اور شخصیت مل گئی نا، وہ ہم تھے بانج. دوسرے دوروں میں ہمارے یہاں درخت نہیں تھے، ہم تو ریگستان کے مانند لوگ تھے. اللہ نے اپنی پہلی رحمت کو جو ہے نا وہ ہمیں بغیر مانگے ہی، بغیر ہمارے کام کے ہم کو دے دیا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، اب ایسا نہیں ہو رہا. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ قابلیت پیدا ہوگی، خود بخود ان شاء اللہ بارش نازل ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی. ہمارے یہاں اب وہ جو ہے نا وہ اس سطح کا، جس سطح پہ پہلے ہم رہ کے آئے ہیں نا، ہمارے جب اس سطح کی شخصیت نے انشاءاللہ وجود میں آنا ہے، یہ خود بخود یا انہی میں سے کوئی اوپر آ جائے، اس قابل ہو جائے انشاءاللہ، یا پھر کوئی باہر سے آئے. جب آئے گا تو ہم اس کے اثرات کا، کیونکہ ہم میں پریکٹس رہی ہے، یوں نہیں کہ ہم بالکل ہی پتہ ہی نہیں ہمیں قائد کس کو کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں کہ یعنی وہ بندہ جو بہت انشاءاللہ تشہیر ہو، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو لے کے آگے بڑھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کسے کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اب ہمارے پاس تجربات بہت زیادہ ہیں، خدا کا شکر ہے، ہمارے ویژن بہت اچھا ہے، پھر جو کچھ ہمارے پڑوس ہو رہا ہے اس بنیاد پر ہمارے معیارات بہت اچھے بنے ہوئے. جیسے انشاءاللہ اس معیار کی شخصیت ہمارے پاس آتی ہے، یہاں پر ذرا قابلیت کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ذرا علاقائی کام کر کے اس فکر کے مطابق جو ہمیں شیر خانی دی ہے، ہمیں علاقائی زندہ پہ آمادگی اور تیاری کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہے، لیکن ذرا اپنی قابلیت کو بڑھائیں تاکہ خدا انشاءاللہ ہم پر وہ رحمتوں کے بادل بھیجیں، اور پھر اس سطح کی جس سطح کی ہمیں ضرورت ہے وہ شخصیت ہمیں ویسے نہیں ضرور پڑے. محمد والے
کوئی ہو گیا تو تحریک نفاذ جا سکے تو کیا ہوگا، تو آپ کیا کہ اور دوسرا یہ کہ بارے
بنتا ہے تو پھر بہت بڑا جواب ہوتا ہے. اگر آپ کا سوال ہی اتنا بڑا ہے تو مجھے پورا جو ہے نا وہ ایک درس چاہیے کہ میں آپ کو جواب دے سکوں. میں بعد میں سمجھتی ہوں, میں اس کو کوشش کرتا ہوں لپیٹ لیں گے. درود پڑے محمد علیہ. بتائیں نا آپ کو سوال کو کی کہتے ہیں؟ کی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سوال کرتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے. دروازہ تو بہت بڑا ہوتا ہے, آپ کا سوال اتنا بڑا ہے تو جواب اتنا بڑا ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو روک دیا بیچ میں کہ جواب بھی سن لیجیے بھائی. یہ تقریباً میں یہ جو بھی آپ نے باتیں کہی ہیں اس کا جواب تقریباً میں دے چکا ہوں, یعنی کوئی ایسی بات اس میں نہیں تھی مجھے نظر آئی اس کا جواب میں نے نہیں دیا. لیکن میں پھر ایک بار مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں. جو آپ نے کہا, ہم نے کہا کہ نہیں ساٹھ والی بات نہیں تھی. ساٹھ میں ہم نے کہا کہ جب سے نو دہلوی ساٹھ میں تو انہوں نے تو حقوق تشیع کے موضوع پر, اس میں بھی سلیبس کا موضوع ایک اور موقوفات کا موضوع دو, یہ موضوعات ہم نے کہے تھے کہ آپ تفصیل حساب سے بات ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب 80 میں آئی 79 میں بنتی ہے دہلی کی نفاذ پر تجافریہ, 80 میں ہم اپنے عروج پر آئے, بہترین عروج تھا. پھر روابط کا دور شروع ہوتا ہے اور سازشوں کا دور شروع ہوتا ہے جو دور شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر مفتی جعفر صاحب کے رحل کے فوراً بعد جو ہے وہ ہماری قیادت تقسیم ہو جاتی ہیں. ایک وہ میں نے بتایا کہ شہید حسینی عارف حسین حسینی جو علماء بیٹھ کے اور جو انقلابی لوگ پہلے سے مفتی جعفر صاحب کی قیادت میں چل رہے تھے انہوں نے انتخاب کیا شہید حسینی کا, اور ضیاء الحق نے جو ہے وہ حامد حسین مفتی صاحب کو جو ہے وہ قائد بنا دیا. یہاں سب اختلافات ہمارے درمیان ہو گئے اور پھر وہ اختلافات کا سلسلہ جو آپ کا سوال کا آخری حصہ ہے وہ سلسلہ پھر چلتا ہی رہا. پھر ہمارے درمیان ہمارے اپنے ارادوں سے زیادہ جو ہے نا وہ ایجنسیوں کے ادارے شامل یا ارادے شامل ہو گئے اور اس کا پھر اب بٹنا شروع ہو گیا, بٹتے چلے گیا اور آج تک جو ہے وہ تقسیم ہمارے درمیان جاری ہے. جو آپ نے کہا کہ وہ پلیٹ فارم جو اس زمانے میں شہید حسینی نے بنایا تھا پھر وہ کہاں گیا, ہم بتائیں کہ وہ پلیٹ فارم اس وقت جو ہے وہ مختلف شخصیات کے درمیان تقسیم پلیٹ فارم ہوا ہوا ہے. سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ان شاء اللہ ہم شہید کی فکر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اور ان کے فالوورس بھی ہیں, ہر شخصیت کے فالوور بھی موجود ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہی شخصیت صحیح ہے. تو اب اگر ہم بہت احتیاط سے بات کریں نا تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے ایسا ہے, یہ وہ بات ہے جو میں تقریباً شاید 8-9 سال سے جو آپ جوانوں سے گفتگو کے درمیان کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں اپنی فکر کے مطابق جو آپ کی فکر بن گئی ہے اس کو بنانے پر کام کریں, محنت کریں, انشاءاللہ اس میں قرآن کو شامل کریں, اہل بیت کی سیرت کو رکھیں, امام خمینی کی سیرت کو رکھیں, اس میں آپ جو تشیع کا شاندار ماضی گزرا ہے اس کو فکر کو آپ پڑھیں, اس کے بعد پھر ایک فکر آپ کی بن جانی چاہیے. اب جب آپ کی فکر بن گئی نا اس کے مطابق آپ پاکستان میں جو بھی کام اجتماعی کرنے والی شخصیت ہے یا ادارے ہیں یا آرگنائزیشن ہیں آپ پھر ان میں سے تلاش کریں گے انشاءاللہ جو آپ نے اپنی فکر بنائی ہے اس کے مطابق کون کام کر رہا ہے, جو کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں. یعنی میری جو آخری بات ہوتی ہے نا جوانوں سے وہی ہوتی ہے کہ آپ جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس فکر کے مطابق کام کر رہا ہے کہ جو امام خمینی اور شہید حسینی کی فکر اور اجتماعی کوششوں کا نتیجہ تھا, آپ اس پھر تنظیم کا آرگنائزیشن اور اس پارٹی یا اس شخصیت کا ساتھ دیں, بھرپور ساتھ دیں, لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی کام کرتے دیں. یعنی وہ جو ایک روش ہمارے درمیان آ گئی نا کہ بھائی مجھے جو پسند ہے اس کے ساتھ کام کروں گا, جو مجھے پسند نہیں ہے اس کی میں مخالفت کروں گا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس سے اپنے ہاتھوں کھینچنا چاہیے, ہمیں اس فکر کی مخالفت کرنی چاہیے. ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کا ساتھ دیں, پھر بھرپور ساتھ دیں, اس میں پھر کم نہ, یعنی اس میں پھر کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوتاہی مت کیجیے گا. جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کا بھرپور ساتھ دیں, اور جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی کمزور فکر چل رہی ہے, دوسرے بھی ہیں اور بھی ہیں فلاں, ان کی مخالفت نہ کریں, ان کو بھی چلنے دیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کے تو آپ کو ایک ہونا ہی ہے نا, ہیں تو سب ایک ہی نا. ہلکا تو یہ فکری اختلاف ہے خدا نخواستہ یہ کہ خاندانی اور دشمنیوں میں نہ بدل جائے, یہ بعد میں آرگنائزنگ تبدیلی جو ہے وہ کہیں جا کے دشمنیوں میں نہ تبدیل ہو جائے. یہ اس کو جو ہے نا وہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. جو ہمیں امام رہبر امام خمینی اور رہبر موضوع کی فکر سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے, صحیح حسن سکول جیسی شخصیت. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ صرف ایک حزب اللہ موجود ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, تین قیادتیں شیعوں کے اندر وہاں موجود ہیں اور ایک بغیرت تو اتنی خطرناک قیادت ہے کہ وہ جا کے یورپ کی گود میں, امریکہ کی گود میں, یعنی برطانیہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے, اور وہ اپنے آپ کو حزب اللہ ایسا کہتا ہے. جب وہ بولے گا تو آپ کو لگے گا کہ صحیح حسن سکول بول رہے ہیں جب وہ انقلابی باتیں کرے گا آپ کو, لیکن وہ جا کے ابھی تازہ برطانی گود میں بیٹھ گیا ہے. چوتھا آدمی, تین آدمی تو بھی موجود ہیں اندر جو خیال ہے لبنان کے اندر شیعہ آرگنائزیشن کے عنوان سے جو ہے وہ اختلافات کرتے ہیں, لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک انسان نے اپنی کوششوں سے اپنی محنت سے اور جو اس نے ان شاء اللہ ویژن لیا ہوا تھا امام خمینی اور رہبر موضوع سے اس کے مطابق اپنے آپ کو اتنا اوپر لے گیا ہے کہ آپ کو اس سے مقابلہ کر نہیں پا رہا ہے. تو جب تک ہماری ایسی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور یہ اختلافات موجود ہیں, ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کا بھرپور ساتھ دیں, اور جو بقیہ کام ہو رہے ہیں اگر ان کا ساتھ دے سکتے ہیں دیں, لیکن بھی مخالفت نہ کریں, کم سے کم مخالفت سے